أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج نومبر 1976 کی 14 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانبیاء کی آیت 102 سے ہو رہا ہے، 2:1/102. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں حق اور باطل کی اس کشمکش کا ذکر مسلسل چلا آ رہا تھا جو مختلف ادوار مختلف اقوام میں شروع سے ہی منصہ شہود سے آتا رہا. حضرات انبیاء کرام خدائی انقلاب کی دعوت لے کے آتے تھے، مفاد پرست انسان ان کی مخالفت کرتے تھے اور انجام کار حق کامیاب ہوتا تھا. قرآن کریم نے یہ جو انجام ہوتا تھا ان مخالفین کا، اسے ان کے جہنم سے تعبیر کیا. یہ جو خوشگوار معاشرہ قائم ہو جاتا تھا خدا کے احکام اور قوانین کے مطابق، اس کی خوشگواریوں کی وجہ سے اسے جنت سے تعبیر کیا. یہ اس دنیا کا جہنم اور جنت تھا. اس کے بعد زندگی مسلسل چلتی ہے، اگلی زندگی کا جنت اور جہنم، اس پہ ہمارا ایمان ہے. لیکن قرآن یہاں اقوام کے اعمال کے نتائج اس دنیا میں بھی سامنے لاتا ہے. غلط نظام کا انجام تباہی اور بربادی ہوتا ہے، صحیح نظام قائم ہو تو اس میں انسانیت کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے. تو آخری آیت میں یہی تھا کہ جن لوگوں نے ایسے کام کیے تھے جن کا نتیجہ خوشگواریاں تھیں، وہ ایسی جنت کی زندگی میں رہے. لا یسمعون حسیسہا وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون. وہاں اس معاشرہ میں جہنم کی آہٹ تک بھی وہ نہیں سنیں گے. یہ جو ہمارے ہاں ایک غلط تصور چلا آ رہا ہے دوسروں سے مانگا ہوا کہ جہنم قید خانے کی طرح ہے، مجرم کچھ وقت کے لیے سزا بھگتنے کی خاطر وہاں چلے جائیں گے اور وہ اپنی قید کی مدت کاٹنے کے بعد وہاں سے پھر رہا ہو کے جنت میں چلے جائیں گے. یہ جنت اور جہنم یا انسانی زندگی کے متعلق یہ مانگے ہوئے مستعار تصورات تھے جو دوسروں سے لیے گئے مذہب کے تصورات. قرآن تو بڑا سائنٹیفک انداز سے بات کرتا ہے، وہ تو زندگی کی ارتقائی منازل سے گفتگو کرتا ہے. زندگی کی اس منزل میں جو افراد اپنے اندر کتنی سیرت اور کردار اور خودی کی پختگی پیدا کر لیں گے کہ وہ اگلی منزل میں جانے کے قابل ہوں، وہ تو اہل جنت کہلائیں گے. اور جن کی نشو و ارتقاء رک جائے، جامد ہو جائے، ایک مقام پہ کھڑے ہو جائے، یہ رک جانے کا نام جہنم کی زندگی ہے. زندگی اسی طرح سے چلی آ رہی ہے، ایولیوشنری سٹیجز طے کرتی ہوئی، ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی. جس ناؤ میں بھی زندہ رہنے کی قوت آگے بڑھنے کی استراحت تھی، وہ ارتقائی منزل میں آگے آ گئی. جس میں یہ قوت اور استراحت نہیں قوت نہیں تھی وہ ختم ہو گئی. آگے بڑھنے کی استراحت نہیں تھی تو وہیں رک کے کھڑی ہو گئی. ہر ناؤ اپنے اپنے مقام پہ رک کے بھی کھڑی ہوئی ہے اور پھر وہ بھی ہے کہ جو آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اس برائے عرض پر زندگی کی نشو و ارتقاء کی آخری ارتقائی منزل یہ ہے جسے انسانیت کی منزل کہتے ہیں. اب اس کے بعد یہاں اس نے رک کے فنا نہیں ہو جانا، اس نے آگے چلنا ہے زندگی میں. اور جو آگے جانے کی بات ہے وہ اس برائے عرض پہ نہیں، اس کے بعد کہیں اور کہہ دیجیے. اس کا ہمیں علم نہیں، کہاں کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا. بہرحال زندگی میں ارتقائی منازل منیز کا کرنے ہیں, قرآن یہ بتاتا ہے ہمیں. لہذا یہ بات نہیں ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے جہنم میں رہ کے پھر سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو نو رک جاتی ہے پھر آگے بڑھنے کی اس میں صلاحیت نہیں رہتی, وہی جہنم کی زندگی ہے. کہا کہ یہ جنت کی زندگی, اور اگر اسی معاشرے میں جو اس دنیا کے اندر قائم ہوتا ہے خطوط خداوندی کے مطابق, اس کی جنت کی زندگی بھی اگر دی جائے یا عاقبت کی جنت کی زندگی بھی, تو جنت جنت ہے, جہنم جہنم ہے. نہ جہنم کا کوئی گوشہ جنتی ہو سکتا ہے اور نہ جنت میں کوئی گوشہ جہنم کا ہو سکتا ہے. اس لیے کہا کہ وہ جنت کے اندر جہنم کی تو آہٹ تک بھی نہیں سنیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوگا وہاں کسی قسم کی دھاندلی کا, نا انصافی کا, پریشانی کا, اضطراب قلب کا. اور بڑی چیز, ہم فی مشتحت انفسہم خالدون, وہ وہاں رہیں گے, جتنی آرزوئیں ان کے دل کی پاکیزہ ہوں گی وہ سب پوری ہو جائیں گی وہاں. تو اب جنت کی زندگی کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ انسانی آرزوئیں وہاں پوری ہو جائیں گی. اور میں نے کہا تھا کہ یہ اہل جنت کی آرزوئیں بھی خدا کے اصولوں کے قوانین کے مطابق پیدا ہوتی ہیں, ابلیسی آرزوئیں نہیں ان کے اندر ابھرتی کہ وہ بھی پوری ہوتی چلی جائیں گی. تو وہ یہ آرزوئیں ہی ایسی ہوں گی جو خدا کے قوانین کے مطابق ہوں گی, اور ان کے راستے میں کوئی آڑ یا اوٹ نہیں آئے گی, وہ پوری ہوتی چلی جائیں گی. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. یہاں کہا ہے کہ فزع اکبر بھی ان کو ان کے دل میں خوف یا ہراس یا حزن پیدا نہیں کرے گا. یہ ہے فزع اکبر, بہت بڑا عظیم حادثہ جسے کہہ سکتے ہیں آپ. زندگی میں مختلف حوادث آتے ہیں جس سے انسان پر حزن طاری ہوتا ہے, ملال طاری ہوتا ہے, خوف بھی آتا ہے, لیکن جنت کی زندگی میں اس قرآن نے یہ کہا ہوا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خوف اور حزن اس زندگی میں نہیں ہوگا. اور یہاں یہ کہا کہ فزع اکبر بھی ان کے اندر حزن پیدا نہیں کرے گا. ذرا اونچا کر دیجیے, فزع اکبر, آپ کسی قسم کا کوئی حادثہ لے لیجئے, اور یہاں اکبر ہے سب سے بڑا حادثہ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا حادثہ تو موت کا ہو سکتا ہے, موت کا حادثہ بھی ان میں حزن نہیں پیدا کرے گا. جس کی ذات میں اتنی نشو و نما ہو جائے وہ موت کو موت سمجھتا نہیں ہے. جب اسے یقین ہو کہ میری زندگی میں اسی طرح آگے بڑھنا ہے اور اگلی منزل اس منزل سے زیادہ حسین, خوشنما اور خوشگوار ہے, تو وہ تو اس کا استقبال کرے گا. استقبال کے الفاظ میں نشانے مرد مومن بات و گوئم, میں تمہیں بتاؤں کہ مرد مومن کی نشانی کیا ہوتی ہے. تو مر جائے تبسم مر لگے, وہ موت آتی ہے تو مسکراتا ہے وہ. اور بڑی چیز ہے یہ, قابل اور ہونہار طالب علم کے لیے جو سالانہ امتحان ہوتا ہے وہ خوشگواریوں کا مستقبل بتا رہا ہوتا ہے, وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے. ریزلٹ کا دن جو اس کے سامنے آتا ہے تو اس دن تو پوچھو نہیں اس کی خوشیوں کا کیا عالم ہوتا ہے, وہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح جلدی سے ریزلٹ آؤٹ ہو اور یہ معلوم ہو کہ میں نے فرسٹ ٹائم کیا ہے. ناچتا بھاگتا دوڑتا گھر کی طرف لوٹتا ہے. تو یہ جو مومن کے لیے موت ہے وہ تو واقعی وجہ تبسم ہے کہ اگلی زندگی اس زندگی سے کہیں زیادہ بلند, خوشگوار اور دادمانیوں کا گہوارہ جلانے کے لیے آتی ہے. تو وہ فضا اکبر اس کو اس میں حزن کیوں پیدا کرے گی. یہی چیز ہے کہ موت سے بھی نہیں مرتا وہ. اقبال ہی کے چار دو مصرے دو شیر تو بڑے بلند ہیں کہ زندگانی ہے صدف, قطرہ نیسا ہے خودی. وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے, ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی. یہ بھی ممکن ہے کہ تو بہت سے بھی لڑ نہ سکے, تو موت سے نہ مرنا ہے جو کہا گیا ہے کہ فضے اکبر بھی ان میں حزن اور ملال پیدا نہیں کرتا. ملائکہ ان کے استقبال کے لیے آتے ہیں اور ان کی امداد اور مدد کے لیے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا, یہ ہے وہ دور, یا ان کو دور کو بھی کہیں گے, یہ ہے وہ دور زندگی کا جس کے متعلق تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اور دوسری طرف یوم نطوی السماء کتجلل الکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدنا علینا انا کنا فاعلین, عظیم آیات ہیں. عام ترجموں میں آپ دیکھیں گے یہ اور اسی قسم کی اور آیات میں, مثلا اسی آیت کا ترجمہ کیا جائے گا کہ جس دن ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جیسا کہ رجسٹروں کو لپیٹ دیا جاتا ہے, اور پھر جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اس کائنات کو اسی طرح سے پھر دوبارہ یہ کچھ کریں گے. ہم پہ یہ وعدہ, ہمارا یہ وعدہ ہے, ہم پر بلکہ یہ کرنا واجب ہے اور ہم یہ کر کے رہیں گے. تو ان آیتوں کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو باہر کی خارجی کائنات ہے, یہ طبعی کائنات, یہ فزیکل یونیورس, یہ ختم ہوگی, یہ کرے ٹکرائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ, آسمان پھٹ جائے گا, زمین کپ ہو جائے گی. قرآن کریم میں جس طرح سے مختلف آیات کا ترجمہ دیا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے. ہر شے جو مخلوق ہے اس کا اینڈ, اس کا آخر تو ہوگا. ابدیت تو صرف ذات خداوندی کے لیے ہے, اللہ چاہے خالقن اللہ وقت, تو یہ ابدیت تو اس کو نہیں ہے, یہ تو ایک دن کسی نہ کسی طرح, کسی نہ کسی دور میں, اسے تو بہرحال اس حیث میں نہیں رہنا, آپ کے یہ ختم ہو جانا ہے, یہ ٹھیک ہے. اس لیے قرآن کریم کی ان آیات کے متعلق اگر یہ لیا جائے کہ یہ اس یونیورس, اس مادی کائنات کے انجام کے متعلق آیات ہیں, یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن میں نے جہاں تک غور کیا ہے ان آیات پہ, اور یہ آخری دو پارے جو ہیں ان وہاں تو یہ ذکر ہی سارا یہی چلا آ رہا ہے. تو آپ نے میرے مفہوم القرآن میں دیکھا ہوگا یہ اور اس قسم کی جو آیات آتی ہیں, ایک تو الفاظ کے حقیقی معنی ہوتے ہیں, سما کے معنی بلندی, اس میں اجرام فلکی کرے یہ آ جاتے ہیں, اور سما کے معنی تو انسان کی رفتیں, بلندیاں, سربلازیاں یہ بھی آ جاتی ہیں. قرآن کریم نے یہ بڑے بڑے کرے باز جو تھے ان کو جبال بھی کہا ہے, پہاڑوں کی طرح مستحکم کھڑے, اور جب کہا ہے کہ جب پہاڑ ہوئی کے گالے کی طرح اٹھتے نظر آئیں گے, حقیقی معنوں میں تو یہ ہوگا کہ یہ پتھر کے, مٹی کے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بن جائیں, یہ ہوئی بات. اور اگر زبان کے مجازی معنی جسے کہتے ہیں, اور عربوں کے ہاں تو یہ چیز بڑی عام تھی کیونکہ زبان بڑی وسیع تھی, تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ جو آج اس طرح سے انسانوں کی تمدنی معاشرتی معاشی زندگی میں پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے کھڑے ہیں یہ بڑے بڑے سرداران قوم, تم دیکھو گے کہ کس طرح ان کے پرخچے ہو جاتے ہیں. پہاڑ اپنے مقامات سے ہل جائیں گے, قرآن کہتا ہے, یہ ہے وہ چیز. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کرے ارض یوں ہوگا, اجرام فلکی پھٹ جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ایک واقعہ کے لحاظ سے تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن ہماری زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کرے, یہ کائنات, یہ اجرام فلکی, یہ ارض نہیں رہے گا, پھٹ جائیں گے. اس زمانے میں جو کچھ اس پر ہوگا وہ انسان بھی جو ہوں گے وہ بھی تباہ ہو جائیں گے. ہمیں اس سے کیا واسطہ صاحب, آج اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ واقعہ کے لحاظ سے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اگر یہ کہتا ہے تو بالکل صحیح ہے, لیکن اس سے ہمیں کوئی سبق نہیں ملتا, عبرت نہیں ملتی, ہمارے لیے اس میں تعلیم نہیں ہے کوئی. تعلیم تو اسی صورت میں ہے کہ یہ آیات جو ہیں ان کے مجازی معنی لیے جائیں, تو جیسے کہ عرب لیتے بھی تھے. پھر آپ اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیے جس میں یہ آیات آ رہی ہیں, بات سمجھ میں آ جاتی. آیات آ رہی ہے اس لیے کہ قوموں میں باہمی کشمکش کیا تھی, یہ داعیہ نے انقلاب کیا چیز پیش کرتے تھے, اس کی مخالفت کس طرح سے ہوتی تھی, غلط نظام اور صحیح نظام کا ٹکراؤ کیسا ہوتا تھا, اور اس ٹکراؤ کے آخر میں اگر یہ کہا جائے کہ پہاڑ چل جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تم دیکھو گے, تو یہ تو ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اتنا بڑا ٹکراؤ ہو رہا تھا اس حق کی حامل جماعت کا اور مقابلے میں اس باطل کے نظام کے تائید کرنے والوں کی, اس مزاحمت اور اس تصادم کا انجام ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ آج تو یہ اس قدر تمہیں پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آسمانوں کی طرح ترے ان کے ہو رہے ہیں, سزاؤں کی بلندیوں میں تم دیکھو گے کہ اس تصادم اور مخالفت میں کس طرح ان کے پرخچے اٹھتے ہیں, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, روئی کے گالوں کی طرح ان کی حیثیت ہو جائے گی, اور وہ ہوا پھر. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں, یہ اس تصادم اور کشمکش کے ابتدائی دور میں انہیں وارننگ دی جا رہی ہے. تو ان آیات کا بہرحال میں اپنی بصیرت کے مطابق یہی مفہوم لیا کرتا ہوں, اور میں نے قرآن میں یہی مفہوم لیا, اور میں نے جیسا عرض کیا ہے جس تسلسل میں یہ چیز چلی آ رہی ہے جسے کانٹیکسٹ کہتے ہیں آپ, اس میں آپ دیکھیں گے تو یہی معانی فٹ ان کرتے ہیں. اس میں قوموں کی کشمکش کے اندر یہ کہنا کہ یہ سورج پھٹ جائے گا اور چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ دیکھا کہ قوموں کا انجام کیسے ہوا, تو آپ دیکھتے ہیں درمیان میں یہ ٹکڑا ان جوڑ نظر آتا ہے, بے جوڑ نظر آتا ہے. تو قرآن میں تو بڑا رب سے باہر نہیں ہے سر, اس میں تو سوال ہی نہیں ہے. تو یہ چیز اگر سامنے ہو تو پھر آپ دیکھیں گے بالکل مربوط چیز نظر آ رہی ہے. اب چلا آ رہا ہے سلسلہ وہ کہنے کا کہ اس کشمکش کے اندر تم دیکھو گے مخالفت کرنے والے کس طرح جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں, صحیح نظام کو قائم کرنے والے کس طرح زندگی کی خوشگواریوں سے متمتع ہوتے ہیں, انجان کار تم دیکھو گے یہ اتنے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے یہ سردار جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون ہلا سکتا ہے اپنے مقام سے, تم دیکھو گے مقام سے ہلنا تو ایک طرف رہا یا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, یہ آسمان کی بلندیوں پر اڑنے والے اب آئی ہوا ہے. جس طرح سے کسی کا حساب کتاب کرنے کے بعد اس کا بہی خاتہ لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے نا کہ یہ تو معاملہ ہوا ختم, کہا ان کا خاتمہ یوں ہو جانا ہے, سارا حساب کتاب ہو جانا ہے, ان کا بہی خاتہ ٹھپ کر کے رکھ دینا ہے ہم نے, اور اس کے بعد یہ جو آج آسمان کی بلندیوں پر اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تم دیکھو گے کہ کس طرح سے ردی کے کاغذوں کی طرح لپیٹ کے ایک طرف پھینک دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد عظیم آتا ہے کما بدانا اول خلق نعید ہو, لفظی معنوں کے اعتبار سے یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ پھر یہ سارا پورے عرض یہ جرام یہ آؤٹر یونیورس یہ فزیکل یونیورس تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی, خاتمہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں کہ جیسے ہم نے پہلی دفعہ شروع کیا تھا پیدا کرنا پھر دوبارہ پیدا کرتے جائیں گے. ساتھ خدا کی قدرت سے کچھ بھی مریض نہیں ہے کہ پھر دوبارہ یہی سلسلہ کائنات پیدا کرے, لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ایسا ہی پھر پیدا کرنا تو اسی کو کیوں نہ کنٹینیو رکھا جائے. اس میں اگر کسی اصلاح کی گنجائش ہے تو اصلاح کر دی جائے, لیکن ان سارے سلسلے کو تحس نحس کر کے ختم کر کے فنا کر کے ریزا ریزا کر کے نیس کر کے اور کہا کہ اس کے بعد جیسا پہلے ہم نے شروع کیا تھا پھر شروع کر دیں گے ساتھ, اور جب پھر یہ ایسے ہو جائے گا پھر فنا کر دیں گے جی پھر شروع کر دیں گے ہم. بات مینا تو جب خدایا راج ایسے وہ کہتا ہے پانی اس نے تو اسے کہا ہے ہم نے کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے, بالحق پیدا کرنے کی پیدا کردہ شہر کے متعلق تو یہ نہیں کہ پھر تھوڑا سا تجربہ کرنے کے بعد معاذ اللہ یہ دیکھا جائے کہ اوہو اس نے تو غلطی رہ گئی, اس لیے وہ تھریڈ پہ سے جیسے بچہ یوں 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 کر دیتا ہے نا, غلط سوال کو مٹایا اس نے اور پھر شروع کر دیا اس نے صاحب, یہ بات نہیں بلحق پیدا ہوئی ہے کائنات, یہ کیفیت نہیں ہے. ٹھیک ہے انجام میں ابدیت تو نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ دیکھ کے کہ یہ تو کچھ اس میں معاذ اللہ غلطی سی رہ گئی تھی, مٹاؤ اس کو پھر نئے سرے سے حساب شروع کرو, یہ بات نہیں ہے. یہ تو وہ چیز ہے جسے اقبال نے عجیب اپنے انداز میں کہا تھا کہ وہ نقش اگر باطل تکرار سے کیا حاصل. تو آدم سے متعلق ہو نقش اگر باطل تکرار سے کیا حاصل, کیا تجھ کو خوش آتی ہے آدم کی یہ اللہمی. یہ جھوٹا پیدا کر دے گا پیدا کی انداز ہے ایک کہنے کا خوبصورت انداز ہے کہ اگر ہمارے ہی جیسے اور پیدا کرنے ہیں تو کیا حاصل ہے اس پیدا کرنے سے, تو غلط سوال نکالنا ہے تو 20 مرتبہ غلط نکالنے سے کیا فائدہ ہے. تو یہ بات نہیں ہے کما بدا نہ اضلا خلق المعید, بڑی عظیم چیز کہی ہے. باطل کے نظاموں کو قرآن نے کہا ہے کہ انسان مختلف تجارب کے بعد غلط نظام اپنے خود ساختہ جو ہے ان کو تجربے کے بعد آزماتا چلا جائے. دیکھو جو تم کے ہر آزمانے کے بعد وہ جب ایک نتیجے پہ پہنچے گا تو اس کا اگلا قدم جو ہے وہ صحیح نظام کی طرف اٹھے گا جو قرآن نے دیا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ داعیہ نے انقلاب کی ایک جماعت اٹھے اور وہ اپنے قوت بازو سے مخالفت کی قوتوں کو شکست دے کر صحیح نظام کو قائم کر دے, وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے, چند دنوں میں ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر جسے کہتے ہیں نا زمانے کے تقاضے پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, جسے میں کائناتی قوتیں کہا کرتا ہوں, وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان خود تجربے کرتا ہے اپنے خود ساختہ نظاموں کے. ہر نظام جو ہے آخر میں جا کے ناکام ثابت ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ کھڑا ہو کے سوچتا ہے, پھر ایک نیا نظام شروع کرتا ہے. اور یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ ہر باطل یا غلط نظام کے بعد جو نیا نظام شروع کرتا ہے اس میں جو اصلاح کرتا ہے اس اصلاح کا رخ اسی سمت کی طرف ہوتا ہے جدھر قرآن لے جانا چاہتا ہے. پوری تاریخ 1400 سال کی عزیز علمان یہ بتا رہی ہے. میں نے تفصیل سے دیکھا ان چیزوں کو اپنے, کیا اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے, ایک پیمفلٹ ہی آپ دیکھیے اس میں یہ چیزیں میں نے دی. ہر قدم ادھر جا رہا ہے. یورپ کے بعد وراثر جو تھے وہ بھی اپنی کاوش کے بعد تحقیق کے بعد اس کہنے پہ مجبور تھے کہ انسان کی شروع میں ایک کیفیت فطرت کے مطابق تھی اور اس کے بعد اس نے اپنے جو نظام قائم کی ہے, تمدنی زندگی جو قائم کی ہے, یہ غیر فطری ہے, یہ ان کے الفاظ تھے. اور آخر الامر انسانوں نے ہار تھک کر ناکام تجارب کے بعد پھر وہ انہوں نے ریٹرن کرنا ہے اپنے اسی نیچرل کنڈیشن کی طرف. ہاٹ وغیرہ یہ فلاسفر ہے, ان کا ایک پھول آف تھاٹ ہے اس قسم کا کہ انسان نے بلاخر اس زندگی کی طرف لوٹنا ہے. یہ جتنے بھی تجارب یا تجربات کرتا چلا جاتا ہے, جہاں بھی صحیح نظام کہیں قائم ہوتا ہے, قرآن کریم میں انسانی زندگی کی ابتدا جہاں سے کی ہے, جس کی تمدنی زندگی کی, اس میں دو خصوصیات بتائیں. ایک تو یہ کہ کان الناس و امت الواحدہ, پوری نو انسان ایک گروہ, ایک گروپ, ایک زمرہ, ایک قوم, ایک امت, اس میں تفرقہ نہیں, وہ قومیں نہیں بنی, وہ جغرافیائی حدود یا نسلی حدود یا خون اور رنگ اور زبان کے اختلافات, حتیٰ کہ مذہب کے اختلاف کی بنا پر بھی مختلف فرقے, پارٹیاں, قومیں, قومیتیں نہیں بنی تھی. کان الناس امتا واحدہ, نو انسان ایک امت, پوری نو انسانی ایک ملت, ایک امت, ایک قوم, بغیر اختلاف اور تفرقہ کے. اس سے بڑی جنت کیا ہوگی؟ پہلی چیز تو یہ 2/213 غالباً 10/19 کان الناس امت الواحد سب طلب اس کے بعد ہے. پھر انہوں نے اختلافات پیدا کیے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کہ یہ انسانیت, اور اس نے کہا کہ یہی ان کی زندگی کی زندگی ہے جس سے بچا کے ہم نے اس کو نکال کے لے آنا ہے. کہاں لے آنا ہے؟ کان الناس امت الواحد, اسے پھر امت واحدہ بنا دینا ہے. وہی پہلے دور کی چیز, اور دوسری اس دور کی جو جنت آدم جسے کہا گیا ہے نا, یہ وہ دور ہے. اس نے دوسری چیز کیا کہی تھی؟ دوسری چیز کہی تھی, اور وہ تو کئی بار دہرائی گئی, بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. یہ جو آدم سے کہا گیا تھا کہ اس زندگی میں انا لکا اللہ تجرا فیحا ولا تارا و انا کا تزما فیحا ولا تارا, یاد رکھو اس زندگی میں تمہیں اپنی سبھی زندگی کی ضروریات کے لیے کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی تم میں سے نہ روٹی کا محتاج ہوگا, نہ پانی کا, نہ سردی گرمی کا, نہ موسم کا, نہ لباس کا, اس قسم کے تمہیں تفکرات ہی نہیں ہوں گے. یاد رکھ, بلکہ کہا اس کو یہ تھا کہ اس زندگی میں تمہیں ان چیزوں کے متعلق کوئی پریشانی اور فکر نہیں ہے. اطمینان سے یہ سب چیزیں از خود ولا تخفا, جگر پاش مشقتوں کے بغیر یہ ساری چیزیں تمہیں حاصل ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ ہے نا پہلا جسے آدم کی جنت آپ کہتے ہیں, ابتدائی دور انسانیت کا, امت واحدہ, اور سبھی ضروریات زندگی کا بغیر پریشانیوں کے پورا ہوتے چلے گا. یہ ہے ابتدائی دور کا جو نقشہ قرآن نے بتایا تھا. پھر اس کے بعد حضرت علیہ السلام کو پوچھو نہیں, پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اور اس کو ان چیزوں کے لیے پھر اس قدر پریشانیاں اٹھانی پڑی کہ انسانیت کا بلند مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اس کے. یہ تھا بعد کے دور میں جو کچھ ہوا, اور میں کہتا ہوں قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ یہ چشمہ کہتے حق و باطل اس طرح جاری رہے گی, غلط نظام مٹتے جائیں گے, صحیح نظام آگے بڑھتا چلا جائے گا, تاکہ کہ یہ بڑے بڑے یہ طبقاتی طور پر اپنے آپ کو آسمان کی بلندیوں پر سمجھنے والے جو ہیں لپیٹ کے رکھ لیے جائیں گے دہی کھاتے کی طرح, اور اس کے بعد کما بدا نہ اول حلق نعید ہوئی, انسانی معاشرہ نہیں چلا جائے گا جہاں سے اس نے ابتدا اپنی کی تھی. یوں جاتا ہے انسان جب یہ سامنے رکھے کہ انسانی کاوشوں نے کیا کیا. میں جب یہ یورپ کے فلاسفر کا وہ دور پڑتا ہوں, ایک ایک ان میں سے اس چیز کے اوپر آتا ہے کہ انسان پھر سے اس نیچرل زندگی کی تلاش میں ہے جہاں سے اس نے اپنی ابتدا کی تھی. ان کے سامنے تو قرآن کی یہ آیت نہیں تھی, یہ ہوتی تو پتہ نہیں وہ جھوم کے کیا کرتے. کما لگانا اول خلق نہیں ہو اللہ, تو یہ چیز نہیں ہے کہ اس یونیورس کو کائنات کو تباہ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جیسے پھر شروع میں ہم نے پھر دوبارہ اسی طرح سے پیدا کر دیا جائے گا, غلط ہے. انسان کی تمدنی زندگی کا آغاز جو تھا جس میں وہ جنت میں رہتا تھا, اور اس میں نہ کوئی باہمی اختلاف تھا اور نہ زندگی کی ضروریات کے لیے جگر پاک مشقتوں میں سے گزرنا پڑتا تھا. جنت کے متعلق تو میں آگے آؤں گا, تو ایک جگہ ہے کہ وہاں جو پانی کی ضرورت ہوگی تو کنویں کھود کھود کے پانی نہیں لینا پڑے گا, زمین سے چشمے ابلتے ہوئے ملیں گے. بڑی عجیب چیزیں ہیں تصویر. کما بدا ناول افل کن مئی کو, اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ مجازی معنی لیے جاتے ہیں اس کے, اور اس مقام پہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے, اس کی تائید ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی سے ملتی ہے. عظیم چیز حجت الوداع کے خطبے میں حضور نے, وہ تھا نا دور جس میں یہ ساری کشمکش ختم ہوئی, باطل کے نظام ختم ہوئے, یہ جبال یہ پہاڑوں کی طرح اور آسمان کی بلندیوں پہ اڑنے والے وہ لپیٹ کے رکھ دیے گئے, ریزہ ریزہ ہو گئے, اپنے مقام سے سرک گئے, اور یہ نظام حق جو تھا وہ قائم ہوا, اس دنیا میں جنت کی زندگی میسر آئی, تو یہ آخری اس کا جو لمحہ تھا یا وہ دور تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد الوداع میں تھا. آخری حج جو حضور نے فرمایا اس اجتماع عظیم میں حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے جو نا انسانی کے لیے منشور کا حکم رکھتا ہے, عزیزان ایمان بڑی عظیم چیز ہے وہ. اس خطبے کا آخری فقرہ حضور نے یہ کہا تھا کہ اے انسانوں سن لو, زمانہ گردش کرتے کرتے آج پھر وہیں آ جاتے جہاں سے ابتدا کی گئی تھی. ہے تو یوم خلق السماوات والارض کا ہے, وہاں خلق السماوات والارض کا ہے, اس حیث کے اوپر آ گیا ہے زمانہ. ان زمانہ کا دیکھا زمانہ گردشیں کرتا کرتا آج پھر اس مقام پہ آ گیا ہے جہاں یہ اس دن تھا جب تخلیق ارض و سما ہوئی تھی. وہی الفاظ جہاں بلا خلق نوید ہو تفسیر ہے اس جلیلہ کی, اور کس مقام پہ کہا گیا ہے جہاں اس دنیا کے اندر پھر سے جن وہ جو دن لاسٹ پیراڈائز جسے کہتے ہیں ری گین جب کیا ہے, پھر بہت سے گم گشتہ کچھ بازیابی کا جو دور ہے حضور کا نظام کا دور اس کے آخری مقصد کا بند, اور اس میں یہ اعلان سارے اعلانات کرنے کے بعد دیکھیے صاحب صحیح حدیث سے ہیرے کی چمک کی طرح پکار کے کہہ دیتی ہے کہ حضور کا ارشاد ہوگا یہ اس خطبے کے آخری الفاظ کہ اے لو انسان آج زمانہ گردشیں کرتا کرتا پھر وہی آ گیا جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا. اما بدانا اول خلق نعید ہو وہی لائیں گے ہم جہاں سے ابتدا ہوئی تھی, وعدہ نہ لینا ہم پر واجب ہے ایسا کرنا. خدا کا اندازہ لگائیے کن الفاظ میں یہ بات کہی تھی, اور ان تم نہ فائل نہیں ہم یہ کر کے رہیں گے. بڑے خوبصورت اس لیے قرآن پر جن کا ایمان ہے وہ انسانیت کے مستقبل جیسے مایوس نہیں ہوتا, سواری نہیں مختلف ادوار میں سے گزر رہی ہے انسانیت, اس کا انجام یا اس کا مستقبل مایوس کن نہیں ہے, بڑا خوشگوار ہے. وعدہ میں ہننا کننا فائرین, اور جو میں نے کہا تھا کہ ان آیات کا صحیح مفہوم جب کانٹیکسٹ میں آپ رکھتے ہیں وہاں یہ صاف طور سے آتا ہے, پیچھے سے یہ کچھ چلا آ رہا ہے یہ کشمکش یہ تصادمات غلط اور صحیح درمیان میں یہ آیتیں ہیں, اور اس کے بعد ہے بھلا کل کتنا سے ضرور نمتاد ذکر اندن اردا جرے تو ہاں اداد یس والے ہوں, ہم نے تو ہر آسمانی صحیفے میں ابتدائی آئین کے خطوط ضوابط احکام یہ دینے کے بعد, ویسے تو الزبور اس صحیفے کو بھی کہتے ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا, ویسے عام معنی زبر ہر کتاب کو بھی کہتے ہیں, یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے ہر آسمانی کتاب میں ابتدائی نصیحت کی چیزیں لکھنے کے بعد یہ اصول دے دیا تھا. عظیم اصول ہے عظیم ہے, اصول یہ دیا تھا کہ یہ عرض کی مملکت, یہ استخلاف فی الارض یہاں مملکت حکومت اقتدار خدا کے ان دندوں کو ملے گا جہاں لفظ ہے صالحون, یہ ہم نے اصول دے دیا. وراثت عرضی کا عرضی اصول یہ ہے کہ یہ خدا کے سارے بندوں کو ملے گی. اب آپ پہلے تو یہ دیکھیے کہ پیچھے سے جو سب کچھ چلا آ رہا ہے اس میں یہ آیت آئی ہے, اب تو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو انجام بتایا جا رہا ہے انسانی تمدن کا اس دور میں ہوگا جہاں کے مملکت اور اقتدار صالحین کے ہاتھ میں آئے گا. اب یہ ابدی قانون بتا دیا کہ وراثت عرب کا ابدی قانون یہ ہے کہ وہ صالحین کے کو ملتی, ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کی روح سے صالحین کیا ہوتی ہے. بڑا عظیم اصول پتا ہے اللہ الارض ذرت، یہ ایک ابدی موقع اصول ہے، غیر متبدل اصول ہے کہ وراثت ارض مشروط ہے. اللہ آ گیا مفہوم کی طرف، وراثت ارض مشروط ہے صلاحیتوں کے اوپر. جس قوم میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے اسے مل سکتی ہے، ملنے کے بعد بھی جو قوم صلاحیت کھو دیتی ہے چھن جاتی ہے. حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ صلاحیت اس میں پیدا کرنی ہوگی. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن یہ لفظ صالحین یا صلاحیت جو ہے قواد لام ہے، قرآن کریم میں آپ دیکھیے، عربوں کی زبان میں دیکھیے، پہلی چیز تو صلاحیت میں انسانوں کی خود طبیعی اور مادی قوتیں ہیں. وہ تندرست اور توانا بچے کو بھی صالح کہتا ہے. کسی کی بیماری کے بعد اس کا علاج کرنے کے بعد جو تندرست ہو جاتا ہے اسے بھی اسلحہ کہتا ہے. صلاح کے معنی ہوتے ہیں تمام قوتوں کا اعتدال کو لیے ہوئے قائم ہونا، ہر اعتبار سے اس کا تندرست، توانا، صلاحیتیں، استعداد، قوتیں بھرپور، صحیح پرپورشن سے لیے ہوئے. پہلے مانے تو اس کو بھی ہوتا، وراثت ارض کا عبدی قانون پہلی شرط یہ ہے کہ اس قوم کے پاس مادی صلاحیتیں، مادی قوتیں ہونی چاہیے. پہلی شرط یہ ہے، اور یہ فطرت کا قانون چلا رہا ہے. زندہ وہی رہتا ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت ہوتی ہے، جیسا میں نے ابھی ابھی کہا ہے. آگے وہ بڑھتا ہے جس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. جہاں یہ قوت ختم ہوتی ہے وہی وہ قوم رک جاتی ہے، اور رکنے کے بعد کبھی تباہ ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتی. اپنے مکان پہ بھی نہیں کھڑی رہ سکتی اگر قوت نہیں ہوتی. جہاں دادو سمیٹتے ہیں وہیں تیار ہوتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ قوم کے پاس یہ قوت ہونی چاہیے. آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، کلیمی ہے سارے دیکھنے. مذہب کا فریب اور روحانیت کی تلبیس کوشش یہ کرتی ہے کہ قوم میں قوت نہ آنے پائے، زور انکساری ہو جا کخ نصیب دا. ہاں جی، اور کچھ نہیں کہ کنڈا ہی بن جائے کم از کم کسی سے پیر کے نہیں ہو جا کھ مسیح کوئی مصیبت. یہ ہے انتہا. یعنی قرآن سے برگشا کرنے کے لیے جو آپ نے سازشیں آئی ہیں پوچھو نہیں ان کی تو تعریف ہے. یہ سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ خدا کے مقرر بننا کی آئی ہے. وہ انتصاری، خاکساری، ناتوانی، بے کسی، بے بسی، مجبوری، روک، غریبی، ساری دنیا کی جتنی لانتے ہیں اکٹھی کی جائیں تو تقرب بار جائے خدا کی. جی سر، نہ وہ کچھ کھانا پیندا، نہ اس قوم نے کوئی لبدہ کھان پینا، نہ وہ کچھ کپڑے وپڑے پہنچا، نہ ہم لبدہ ہے. وہ بھی لا مکان دے، بھی لا مکان دینا، نہ کار نہ کاٹ. مقربین بارگاہ خداوندی کا نقشہ یہ دیا جاتا ہے. ہزار سال سے آپ کے خلاف یہ سارے شورے ہی عزیزان من جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام خدا تک پہنچے ہوئے زندگی ان کی دیکھ لیجیے سال سے پھٹے ہوئے کپڑے کھانے کو کچھ نہیں پر مردہ روح رو رہے ہیں جیت رہے ہیں جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں کبھی جھونپڑی بھی نصیب نہیں ہو اللہ والوں کے اندازہ لگائیے پہلی شرط تھی وراثت یا اس کی صلاحیت یہ ذوق و ناتوانی تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات قرآن کریم نے تو مملکت حاصل ہونے کے بعد بھی یہ چیز ان سے کہی تھی جماعت مومنین سے کہی تھی کہ حاصل تو ہو گئی ہے یاد رکھو اس کے کام رکھنے کے لیے وَعَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوبَ اللَّهِ وَعَدُوبُكُمْ وَآخَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ اب مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ مملکت مل گئی سلطنت حاصل ہاتھ ہاتھ میں آ گئی حکومت آ گئی اقتدار آ گیا دشمن پامال ہو گیا بالکل نہیں اپنی سرحدوں کے اوپر رسالے اور گھوڑے اور کبوتروں کے نشانات باندھ کے ہر وقت تیار رکھو یعنی مملکت حاصل ہونے کے بعد اس کی حفاظت کے متعلق قرآن کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہے کہ سرحدوں کی حفاظت پوری کرو جتنا بھی سامان مدافعت ہے تیار رکھو وہاں تمہارے دشمن خدا کے دشمن کیا بات ہے طبی طور پہ اگر یہ مملکت ہے تو تمہارے دشمن اگر وہ نظام خدا بندی کو مٹانا چاہتے ہیں تو خدا کے دشمن ان دونوں دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہر وقت اپنی سرحدوں کو مضبوط رکھو وہ بھی جنہیں تم جانتے ہو اور بہت سے ایسے ہیں جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہر وقت من استطاع پوری استطاعت کے مطابق من قوت ان سے زیادہ مقرر کون ہو سکتا تھا محمد الرسول اللہ والذین معه یہ جو سب سے اولین درجے کے السابقون الاولون مقربین خداوندی ہے انہیں مملکت حاصل ہو جانے کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اب کہیں ایجنٹ ہو کے نہ بیٹھ جانا کے ساتھ اب تو سب کچھ مل گیا 8/60 8/60 اور اسی لیے اس نے بطور اصول کے یہ بات بتا دی سورہ حدیث 67 بڑی عظیم آیت 57/25 لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب بات ہے کیا تدریج انبیاء کو بھیجا پہلی چیز تو یہ کہ ان کو دلائل دیے بات یہاں سے ابتدا ہوتی ہے دلائل دیے ان کو دوسروں سے بات کرو علم و بصیرت کی بنا پہ بات کرو دلائل و براہین کی بنا پہ بات کرو پہلے ذہنی طور پہ ان کو قائل کرو اپنے اس نظام کی صلاحیت کے متعلق اصلحیت کے متعلق ان کو قائل کرو دلائل کے ذریعے سے بینات دے کے وہ بھیجتا ہے دلائل کے ذریعے سے پھر اگلا سٹیپ یہ ہے انزلنا معهم الكتاب پھر انہیں ضابطۂ قوانین دیا کہ جب یہ لوگ اس کے اوپر قائل ہو جائیں یقین لے آئیں اس کے اوپر کہ واقعی یہ حق کی بات ہے صرف پھر ان کو قانون کی ضرورت پڑے گی قانون کی ضرورت کی وجہ بنا پر یہ قوم ایک امت بنے گی اجتماعی نظام قائم ہوگا صرف دلائل سے اجتماعی نظام نہیں قائم ہو سکتا اس کے لیے ضابطۂ قانون کی ضرورت ہے یہ ضابطۂ قانون کاہے کے لیے دیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ پڑھو سلامت سے ثواب حاصل کرو. اس کو کھجوروں کی گٹھلیوں پہ گن گن کے آیا کریمہ کا ورد کیا کرو. کاہے کے لیے یہ کتاب دی جاتی ہے؟ والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ تم میزان عدل قائم کر سکو دنیا میں. اللہ میں نے ایک آیت کے الفاظ میں دیکھیے تدریج کیا آ رہی ہے. ابتدا دلائل و براہین سے جو اس سے پہلے سے چلے جاتے ہیں ان کو ضابطۂ قانون کی ضرورت ہے. ضابطۂ قانون محض کتاب میں رہنے کے لیے نہیں ہوتا. میزان ہے صاحب جی، کیا بات ہے، ذرہ ذرہ تلے ہر ایک کے عمل کا، نہ اچھا عمل کا ذرہ ضائع کسی کا ہو، نہ غلط کام نتیجے سے بچ جائے. میزان قائم کرو، لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ نئے انسانی قائم رکھ سکے انصاف کے ساتھ اپنے آپ کو، انسانیت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے انصاف کی روح سے. آ رہا عدل اور انصاف و قانون کی حکومت نہ رہے تو کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. عزیزہ نمان آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح در کھڑا رہی ہے اس وقت انسانیت. نمان آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ڈر کھڑا رہی ہے اس وقت انسانیت. اس کے لیے یہ کچھ دیا، کہا کہ یہ اتنا کچھ دینے سے ہی کام نہیں چل سکتا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور اس کے بعد ہم نے شمشیر خارا چلاب بھی نازل کی. وہی انزلنا کا لفظ ہے، یہ بھی خدا کی طرف سے فولاد دیا تھا، یہ تم نے نہیں بنایا. یہ بھی ساتھ لیے انبیاء کو بھیجا، وہی لی، کتابیں لی، اور اس کے ساتھ ہی شمشیر خارا چگاب بھی نازل کی ہم نے. یہ بھی ضروری، چار کتاباں عرشوں آئیاں تو پنجواں آیا ڈنڈا. وہ انزل من ہڈی، من ریفرنس لکھی اس آیت کی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت کس تدریس سے آ رہی ہے، کیا بات ہے. قرآن کی 57:25 جی، انزل الحدید، اب تلوار تو جس کے پاس بھی ہوگی تو اپنا کام کرے، ظالم کے ہاتھ میں بھی ہوگی تو اسی طرح سے قتل کر دے گی، صاحب مظلوم سامنے ہے. ظالم کے ظلم کے مٹانے کے لیے اگر وہ انصاف پسند کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ ظالم کو کاٹ کے رکھ دے گی. تلوار تو ایک قوت ہے، صرف دیکھیے کس انداز سے بات کی ہے. فی ہے بات ان شدید و منافع للناس، الناس عام انسانیت کے لیے ایک تلوار میں شمشیر میں بڑی سختی ہوتی ہے, بڑی صلابت ہوتی ہے اس کے اندر, اور بڑی منفرد کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اس میں فرق نہیں کیا قرآن نے کافر اور مومن. انداز کے لیے ہے, اور کہا جو یہ ہے شمشیر افغانی کے لیے بھی تو صلاحیت کی ضرورت ہے. پہلے تو شمشیر حاصل کرنے کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہے, پھر تیز بنی کے لیے بھی صلاحیت کی ضرورت ہے. میں ابھی صلاحیت پہ آتا آ رہا ہوں. یہ جو ہے نا صالحیت, آپ دیکھیے گا دونوں میں فرق کیسے ہوتا چلا جا رہا ہے. صلاحیت تو سارے انسانوں کے لیے کھلی ہوئی, جو تلوار جلانا حاصل کر لے, اس کے بعد جو تلوار جلانا سیکھ لے ٹھیک ہے. ظلم کے لیے بھی وہ کر سکتا ہے, منفرد کے لیے بھی کر سکتا ہے. یہ تو انداز کی بات ہے. شمشیر نازل کی انداز کے لیے تو یہ کیفیت ہے, سنی عزیز نے من, اور اس لیے نازل کی لے یا ملنا ہو میں جانتر ہوں اور اسنا ہوں بالغیر, یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو خدا کے نظام کو قائم کرنے کے لیے, جس کے نتیجے ابھی سامنے نہیں آئے ہیں, خدا کی مدد کون کرتا ہے, خدا کی مدد کرنے. اب یہ آئی عزیز نے من صالحیت کی بات. صلاحیت کی بات تو اتنی تھی کہ شمشیر حاصل کی جائے, چلانے کا فن آئے, اور صالحیت اس میں آ گئی کہ وہ صلاحیت جو ہے استعمال کی جائے خدا کی مدد کرنے کے لیے, خدا کی مدد. تو لیکن خدا کی مدد کے ساتھ رسولوں بھی کہا ہے, خدا کے اس نظام کے قیام کے لیے جو رسولوں کے ہاتھوں سے متشکل ہوتا ہے. اس زمانے میں جب ابھی وہ متشکل نہیں ہوا دل گئے, اور اس خیال سے کہ تم یہ نہ کہہ دو کہ سر خدا بھی ہماری مدد کا محتاج ہو گیا, کہا نہیں, ان اللہ قوی نظیر, اسے تو بہت قوتوں والا ہے, بڑے غلبے والا ہے. اس دنیا میں رسولوں کے ہاتھوں سے جو نظام خداوندی قائم ہوا ہے اس میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے. تو کہا یہ ساتھ ہم نے شمشیر نازل کر دی, میزان من زندگی کا کیا, خدا توفیق دے تو قرآن کو اس طرح سے سمجھا کر. آپ دیکھتے ہیں مشکل کچھ نہیں, کوئی پیچیدگی نہیں ہے, کوئی منطقی منہ چگاتیاں نہیں, کوئی کلفجیانہ نکات آفرینیاں نہیں, بات صاف صاف ہے, لیکن کھڑے ہو کے سوچنا پڑتا ہے. اب آ گئی شمشیر کی ایک ہے تو وہ آ گئی ہمارے سامنے, جو بھی اٹھا لے شمشیر, علاقو بھی شمشیر اٹھاتا, عمر بھی شمشیر اٹھاتا. شمشیر اٹھانے کی صلاحیت دونوں کے اندر ہے, وہ صرف صلاحیت ہے جو یا تو باس شدید ہے یا منفرد کے لیے ہے, ذاتی منفرد ذاتی انتظام کے لیے, اپنی قوت کے لیے. یہ شمشیر اٹھاتا ہے کہ خدا کا نظام جو رسول نے قائم کیا تھا اس کے قائم کرنے میں, اس کی استعمال میں, اس کو باقی رکھنے میں, مستحکم کرنے میں مدد کی جائے. یہ اس لیے شمشیر اٹھاتا ہے. شمشیر کی ضرورت پڑ گئی دلائل کے ساتھ, کتاب کے ساتھ ہے, قانون کے ساتھ, میزان قائم رکھنے کے لیے شمشیر کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ کے ساتھ کتاب اور کتاب کے ساتھ شمشیر, یہ ضروری شرط ہو گئی عزیز نے من صالح ہونے کی, اور یہی چیز ہے. مومنارہ تیغ با قرآن باسر, شمشیر اور قرآن, کیا بات ہے, اس شخص کی کہاں سے بات کرتے ہیں. دو قوت حافظ یک دیگرند, دو قوت, قرآن بھی ایک قوت ہے, شمشیر بھی ایک قوت ہے, یہ دو قوتیں ایک دوسرے کی حفاظت کرتی ہیں. شمشیر تو قرآن کی حفاظت کرتی ہے کہ کہیں یہ وعظ اور نصیحت ہی بن کے نہ رہ جائے. یہ ضابطہ قانون ہو مملکت کا, شمشیر اس کی حفاظت کرتی ہے. قرآن شمشیر کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں ہلاکو اور چنگیز کی شمشیر نہ بن جائے, عمر اور ابو بکر کی شمشیر بن کے رہے, یہ اس کی حفاظت کرتا ہے. کی دو قوت حافظ یک دیگرن, اور کیا پھر اس کے بعد ہوتا ہے, کائنات زندگی را محورند, زندگی کی ساری کائنات ان کے گرد گھومتی ہے. دو قوت حافظ یک دیگرن, ایک مصرے سے عزیزہ نبن قربان کی جا سکتی ہیں کتابوں کی کتابیں, سارا دین اس کے اندر آ جاتا ہے. قرآن کی آیت سامنے ہے, اسی آیت کا یہ مضمون ہے نا, اسی کا ترجمہ, اور کتنے خوبصورت انداز میں ہے سر, کی دو قوت حافظ یک دیگرن, کہیں اور نہیں مثال اس کی بھی ملے گی. عزیزان ایمان, اس انداز سے بات کہنا ہے, قرآن اور شمشیر حافظ یک دیگر اند, قرآن ہٹ جائے تو شمشیر ہلاتی ہو, رہ جاتی ہے چنگیز, شمشیر ہٹ جائے تو قرآن صرف مردوں کو بخشنے کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہے. یاد یاسین ہو آسان ضمیر, جان نہ نکلتی ہوئے کہ آج کی قرآن سنا دو تاکہ کھیتی مرے تو وہ کہتا تھا خدا نے کہا تھا کہ ہم نے قرآن کیا تاکہ یہ تمہیں حیات عطا کرے, نہیں ہوگی عجیب اللہ والے رسول ہے ہماری ہوگی تو ہماری عجیب اللہ والے رسول ہے یہ ہوگی تم بار اللہ تاکہ تمہیں زندگی عطا کرے. یہاں کیفیت یہ ہے کہ وہ آخری دم جو زندگی کے باقی ہیں تاکہ جلدی سے وہ ختم کرے, یا تم سنا ہوا قرآن کے ساتھ شمشیر نہ رہے تو پھر کسی قرآن سے موت تاری ہو جاتی ہے قوم کا. شمشیر کے ساتھ اگر قرآن نہ رہے تو رہ جاتی ہے, اور دونوں ہو تو حافظ یک دیگرن, اور جب یہ ایک دوسرے کے محافظ بنتے ہیں تو پھر یہ کائنات زندگی را محور. دوسری جگہ اور وہ بھی بڑا خوبصورت, سوچا بھی ہے اے مرد مسلمان کبھی تو نے, سوچا بھی ہے سوچا بھی ہے اے مرد مسلمان کبھی تو نے, کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار. اور سنی عزیزہ نے نصیب کا اس بیت کا یہ مصرع اول ہے, شمشیر کو مصرع کہنا شاید اس کی داد دے جاتا ہے. شمشیر ہوتا ہی ایک مصرع ہے, دو ہو جاتے ہیں تو بیت بن جاتا ہے, تو وہ دو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی مصرع, لیکن یہ کہتا ہے اس بیت کا یہ مصرع اول ہے, شیر نہیں پورا بھی بنا, یہ مصرع اول ہے اور ہے ضروری, مصرع اول نہ ہو تو شیر بن ہی نہیں سکتا, نامکمل جاتا ہے. اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں توحید کے توشیدہ چلے جاتے ہیں اسرار, اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں توحید کے توشیدہ چلے جاتے ہیں اسرار, یہ مصرع اول ہے. لیکن ناگزیر ہے مصرع اول, بیت یا شیر بنے گا دوسرا مصرع آگے اس نے کہا ہے, وہ فخر کی تلوار جسے وہ قرآن سے کہتا ہے. دوسرا مصرع ثانی قرآن, یہ مصرع اول ہے ناگزیر. تو یہ جو دو مصرے ہیں, یہ شمشیر جگردار کی شمشیر جگردار اور دوسرا مصرع جو اس کا ثانی ہے وہ قرآن, یہ دو مصرے ہوں تو پھر یہ بیت یا شیر بنتا ہے زندگی. یہ چیز ہے قرآن نے جو بتائی, اب ہمارے سامنے یہ بات آ گئی عزیزان من کہ ورقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ ابدی قانون ہم نے لکھ کے دے دیا تھا کہ زمین کی وراثت استخلاف بالارض یہاں کی مملکت حاصل ہوگی ہمارے بندوں کو جن میں یہ بات ہوگی. اب میں نے کہا ہے کہ اب ترجمہ کیا کروں میں، اس کا صلاحیت صرف ترجمہ کرتا ہوں تو وہ صلاحیت تنقید حاصل کرنے کی قوت حاصل کر، تنقید کے معنی قوت ہو گئی نا، قوت حاصل کرنے کی اسے استعمال کرنے کی، یہ تو صلاحیت ہو گئی. اور اتنے میں تو پھر کافر اور مومن میں فرق نہیں ہوتا، وہ عبادی ہے خدا کا، اب تو ایسا نہیں، خدا کے اب تو صالحین والے ہوں گے، صلاحیت والے صرف تو الناس ہوں گے جو قرآن نے کہا ہے، وہ تو عبد الطاغوت کہا ہے قرآن نے دوسروں کو، وہ تو شیطان کے عبد ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں تلوار تو ہوتی ہے صاحب قرآن اس کا محافظ نہیں ہوتا، عبد الطاغوت. اور یہ عبادی کہا ہے یا قرآن میں، ہمارے بندے ان کے لیے صالح ہیں، صرف صلاحیت نہیں ان کے اندر صالحیت ہوتی ہے، اور صالحیت کے معنی ہے کہ وہ شمشیر کو قرآن کے حفاظت میں رکھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں. کہا ہم نے یہ وراثت ارض کا ابدی قانون لکھ دیا کہ مملکت اور اقتدار اور حکومت کو حاصل ہوگی، صلاحیت شرط ہے، جو جس کا جی چاہے لے لے، خواہ وہ ہلاکو چنگیز ہو ہٹلر ہو کسے باشد، لیکن اس کے ساتھ اگر صالحیت بھی ہے وہ ہمارے عبادی ہوں گے، ہمارے بندے ہوں گے، انہیں بھی اسی شرط کے ماتحت ملے گی. یہ صالحیت جو ہے صلاحیت کے ساتھ، انہیں کیسے ملتی ہے یہ؟ انہیں تو میں نے کہا ہے نا کہ صرف جو بھی قوت حاصل کر لے اس کو یہ ملے گی، اور یہ جو صالحیت والے ہیں ان کے لیے تو ذرا شرط ذرا مختلف، 24/55 24/55 انہیں کیسے ملتی ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہی صالحات وعدہ کیا ہوا ہے خدا نے، اور کہا تھا نا کہ وعدنا لینا، حق ہے ہمارا وعدہ پورا ضرور ہوتا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے ہم نے تم میں سے جو بھی ایمان لائے اور عمل صالحات. اب یہاں صالح کا لفظ آ گیا اور وہاں وہی صالح ہے، صالحین جو کہا ہے ایمان اور اعمال صالح، سارے قرآن میں ایمان اور اعمال صالح آپ کو ملیں گے اکٹھے. صالح کا ترجمہ ہم نے نیک کیا، اور نیکی کے معنی ہم نے پھر وہ دک 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 کرتا صبح صبح چلا جانا ہے، یعنی قوت مقصود ہو جائے اس میں. نیکی کا ترجمہ یہ ہوگا، یہاں صالحات سارے قرآن میں اعمال کے ساتھ صالحات، اور وہاں کہا ہے کہ وراثت ارض کا یہ قانون ہے کہ اعمال صالحات کے بدلے میں ملتی ہے ایمان کے ساتھ، وہ تو وراثت ارض ملتی ہے. وعدہ کیا ہوا ہے ہم نے اس بات کا کہ جو لوگوں میں سے ایمان لائے، ان حقیقتوں کی صداقت پہ یقین رکھے اور اعمال اس کے صلاحیت پیدا کر، میں نے اس لیے صلاحیت بخش ان کا ترجمہ کیا ہوا ہے اپنے مفہوم میں، وہ جامع ہے صلاحیت بخش آباد، جن میں یہ چیز پیدا ہو کیا وعدہ کر رکھا ہے ہم نے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں اس زمین پر حکومت عطا کریں گے. ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ یہ حکومت ہے عزیز آنے والے، استخلاف فی الارض. لازمی نتیجہ قرآن کہتا ہے ہم نے وعدہ کر رکھا ہے جس کا پورا کرنا ہم سے لازم ہے، ایمان و اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض. آپ کو معلوم ہے خلافت ہوا نا، یہ کیا کریں ایک تو یہ ہوتی ہے نا. آپ کو معلوم ہے کہ ہر پیر کا ایک خلیفہ ہوتا ہے, ان کو خلافت ملتی ہے, یہ کئی کئی ہوں گے خلافت. تو ایسے ہی آتا ترجمہ, یعنی یہ نہ دیو تصویر داڑی گرن والے خلافت ملیوں کے نہیں لو خلافت کیوں تھانوں سے چونکہ بھی نہیں مل رہا ہے لافنے والا. کہ نہیں وہ خلافت روحانیت ہے نا, وہ جو ہے نا وہ اصل میں خلافت تو وہ ہے. روحانیت کا عالم ان کا وہ الگ ہے, اس کے لیے قطر نہ زمین کی ضرورت, نہ مملکت کی, نہ مکان کی, نہ زمان کی, کچھ نہیں. وہ الگ روحانیت ہے ایک, اس کی خلافت ملتی ہے. ہوں یہاں کون کہہ رہے ساڈے نائی نو بھی خلیفہ کہتے ہیں, گل ٹھیک ہے, وہ بھی سر منڈے نے, یہ بھی سر منڈے ہیں. عزیزان من, قرآن ایمان اور اعمال صالحہ کا فطری لازمی نتیجہ استخلاف پھر عرض ہے, مہربانیت ہے. اچھا جی قرآن ہے, جانے دیتا کہیں کم استخلف الذین من قبلہم, اسی طرح سے استخلاف کے لفظ جیسا تمہارے سے پہلی قوموں کو حاصل ہوا تھا, ان قوموں کو تو یہ خلافت روحانیت کی حاصل نہیں. قرآن تو بتا رہا ہے کہ وہ کیا تھا استخلاف کے لفظ جو حاصل ہوا, وراثت عرض جسے قرآن کہتا ہے, کاہے کے لیے یہ دیا جائے گا. اب آ گئی وہ صلاحیت کے آگے صالحیت, والا جو مکہ نن لہم دینا ہوں ملنا ذر صدا لہم, تاکہ وہ دین جو ہم نے ان کے لیے نظام زندگی پسند کیا ہے اسے قائم کیا جا سکے, متمکن کیا جا سکے, اسٹیبلش کیا جا سکے. تو نظر آ گیا کہ استخلاف پھر عرض کے بغیر دین قائم ہی نہیں ہو سکتا, دین اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکتا اگر استخلاف. تین چیزیں آ گئی, ایمان اور اعمال صالحہ. ایمان اعمال صالحہ کہلا نہیں سکتے اگر ان کا نتیجہ استخلاف کی درد نہیں ہے. اور استخلاف فی الارض جو ہے یہ لازمی شرط ہے دین کے تمکن کے لیے, دین قائم ہی نہیں ہو سکتا اگر اپنی آزاد مملکت نہ ہو. اسی کے لیے تو یہ پاکستان کا مطالبہ کیا تھا, آج تک 30 برس میں باتیں چلی آ رہی ہیں پاکستان مانگا کیوں تھا, کون بتائے انہیں کیوں مانگا تھا. سوئے ہوئے کو تو جواب ہی دے, جاگتوں کو کون جگائے, اس کو پتا نہیں ہے کہ کیوں مانگا تھا. 10 برس تک ہم 30 سے اقبال چلاتا ہوا مر گیا کہ کیوں مانگا تھا. انہیں آیات کے تابع وہ کہتا تھا کہ دین کا تمکن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی آزاد مملکت نہ ہو, مذہب رہتا ہے دین نہیں ہو سکتا. یہ تھی آیت اس کے سامنے. 10 برس تک وہ قائد اعظم جس کے ہاتھ میں وہ شمع دے کے چلا گیا, کونے کونے قدرے قدرے گھومتا چلا گیا, او بابا اس دین کا تمکن نہیں ہو سکتا, اسلام قائم نہیں ہو سکتا جب تک اپنی آزاد مملکت نہ ہو. یہ دین کے تمکن کے لیے اس آزاد مملکت کی ضرورت ہے. والا جو بدلنہم من بعد خوفہم امنا, اور یہاں کی زندگی میں صورت یہ کہ ہر وقت کے خوف کی جگہ امن اور اطمینان نصیب ہو جائے. پہلی چیز تو یہ ہوگی دین کے تمکن کے لیے. یہ دین کا تمکن کیا ہے؟ یعبدوننی, تاکہ تم صرف ہمارے قوانین کے تابع زندگی بسر کر سکو. لا یشرکون بی شیئا, اور ان میں کسی انسانوں کا کوئی خود ساختہ قانون شامل نہ ہو. جی یہ تھا جی وہ استخلاف فی الارض ملنے کا طریقہ, ایمان اور اعمال صالحہ. یہ استخلاف فی الارض کا منتہا مقصود مطلوب تمکن دین. تمکن دین کے معنی صرف خدا کے قوانین کی اطاعت کرنے کا امکان اس کے اندر. کسی اور کے قانون ساتھ شامل نہ ہوں. یہ سارا کچھ کہا وہ من کفر آباد ازالے کا, اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی جو پھر کفر کی روش اختیار کر لے یہ مسلمان اولائے کو ہم الفاظون. ٹھیک, جاؤ پھر سست کی زندگی بسر کرتے چلو, جہنم ہے تمہارے لیے. یہ ہے آیا جن, یہ ہے عزیزہ نے من کہ ولقد قدمنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. البتہ ایک چیز قرآن کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے ایک سے یہ ہوتی ہے کہ کوئی قوم کسی مستبد قوم کے پنجہ استبداد اور معصومیت میں گرفتار ہو جاتی ہے, جیسے بنی اسرائیل کی قوم فرعون کے پنجے میں گرفتار معصوم ہو گئی. معصومی کی حالت میں اس میں شبہ نہیں کہ اس کے ان کے اندر فکری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں یہ بیدار کیا, یہ جذبہ کہ معصومی کی زندگی انسانیت کی زندگی نہیں ہے, لیکن وہ اس قدر قوت اور استبداد اتنا غالب تھا کہ ان کے اندر رہتے ہوئے وہ قوم اپنی آزادی اور اپنی مملکت حاصل نہیں کر سکتی. فرعونیت کی استبداد کا پنجہ قرآنی اتنا شدید تھا نہیں کر سکتی. وہاں کے متعلق قرآن نے یہ کہا کہ وہاں تو یہ خیال بیدار کیا جائے کہ یہ زندگی انسانیت کی نہیں ہے, اور پھر خدا کا دین تو تمہارے حصے میں آ ہی نہیں سکتا اگر تم معصومیت کی زندگی بسر کرو. اس کے لیے آزاد مملکت کی ضرورت ہے. یہ خاص تو یہ بیدار وہاں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام, جسے کہا ہے قرآن نے کہ ان سے کہو کوئی بات نہیں, اپنے اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو, ابھی تو بڑی بات ہے, انفرادی طور پہ اپنے اندر یہ چیزیں ابھی پیدا کرو, ابھی وہ وقت نہیں آیا, تمہارے پاس قوت نہیں آیا کہ تم ٹکراؤ حاصل کرو, ٹکر لے لو اس حکومت سے. تو اس وقت کیا کیا جائے گا, اس سرزمین کو چھوڑ کر کسی دوسری سرزمین کی طرف منتقل ہو جہاں اپنی حکومت قائم کرنے کی فضا زیادہ سازگار ہو. یہ جو امکان ہے نا وہاں سے نکل کے چلے جانا دوسری جگہ, یہ حکومتیں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتی. یعنی اگر یہ معصوم قوم چلی گئے نکل کے تو یہ حاکم قوم حکومت کس سے کرے گی پھر؟ انہیں حکومت کرنے کے لیے ایک معصوم قوم کا رکھنا ضروری ہوتا ہے ان کے لیے. یہ جو فرعون نے اتنی زیادہ مخالفت کی تھی, مانتے کیا تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دیں, اور اس نے اتنی مخالفت کی کہ وہ جانے کیسے تھے, حکومت کس سے کریں تھے. یہ جو چیز ہے نا کہ اس کے لیے یہ امکانی قوتیں پیدا کرنا, امکانی سامان ذرائع پیدا کر دینا کہ قوم وہاں سے نکل آئے, اتنے حصے کو قرآن نے احسان خداوندی کہہ کے بتایا. واقعی اس قوم میں ابھی اتنی قوت نہیں ہوتی کہ ٹکراؤ دے لے, لیکن اس کے پنجہ استبداد سے رستگاری یہ بھی بڑی چیز ہے. اسے اس نے کہا ہے 28/4-5 28/4-5 یہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. ہماری مشیت کے پروگرام میں پھر یہ بات آئی کہ اس قوم کو پر ایک احسان کریں, اور وہ احسان یہ کہ یہ اس مملکت کے حصے کو چھوڑ کے ایک ایسے خطہ زمین کی طرف آ جائیں ہجرت کر کے جہاں انہیں اپنی مملکت قائم کرنے کے امکانات زیادہ روشن, تاکہ ہمیں نجل و حمل وارثین وہی وراثت عرض, وہاں ہم انہیں عرض کا وارث قرار دیں. نمکنا لو, وہاں انہیں تمکن عطا کر دیں. تو یہ جو بات تھی وہاں سے ہجرت کر کے ادھر آ جانے کی, اسے قرآن نے خدا نے اپنا احسان کہا ہے. یہ چیز ان کی قوت بازو سے نہیں ہوئی. یہ سامان اسباب ضرور پیدا ہوتے ہیں, وہ میں کسی دوسرے وقت بتاؤں گا. یہ مستبد قوتوں کے اپنا نظام کی اندر خرابیاں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ سنبھال نہیں سکتے ان کو. خیر, اسے قرآن نے کہا ہے خدا کا احسان. اب وہ یہاں اس سرزمین میں تو آ گئے. یہ صرف حصہ راہ ہے ابھی, یعنی ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بات پھر کبھی ہوئی ہے. کہا یہ اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ اپنی مملکت قائم کر سکیں. مملکت قائم کر کے نہیں لیا, دے دی گئی. اس قائم کرنے کے امکانات جو تھے وہ تھی جو چیز ان کو دی بطور احسان. اور یہاں آنے کے بعد پھر وہی شرط. سات بٹا سورہ اعراف کی آیت 137. ساری کشمکش دہرانے کے بعد کہا کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. وہی قوم کے جس کو اس قدر کمزور بنا دیا گیا تھا وہاں, اس قوم کو ہم نے وراثت دے دی ارض کی, اس کے مشرق اور مغرب کے حصوں کی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں خدا کا وہ وعدہ پورا ہوا. وہ قانون اپنے نتائج لے کر سامنے آ گیا جو خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا. وراثت ارض ان کو مل گئی. یہاں پہلے کو کہا تھا نا نمنا, ہم نے ان پر احسان کیا اور یہ امکانی قوت ان کو عطا کر دی. بڑی غور طلب عزیز نعمان یہ چیز, اتنا حصہ تو صرف بطور احسان ہو جاتا ہے. اور آگے یہ کہا کہ ہم نے ان کو مملکت یہاں اسٹیبلش کرا دی, ان کی انہوں نے اپنی مملکت اسٹیبلش کر دی. بطور احسان اسے نہیں کہا, بما صبروا, اس لیے کہ یہاں انہوں نے تمام مشکلات اور مشکلات کا مقابلہ بڑی استقامت سے کیا. پھر یہاں یہ ان کے ہاں تمکن حاصل ہوا. خالی سرزمین کے مل جانے سے تمکن نہیں حاصل ہو جاتا. اور ہماری تاریخ عزیزہ نعمان بائن ہی بنی اسرائیل کی تاریخ. ہندوؤں کے پنجائے استبداد سے رستگاری جو تھی, اس دور کی تاریخ ذرا مسلم لیگ یا قائد اعظم یا اقبال کے دور سے پہلے دیکھی ہے. مسلمان ان کے جال میں پھنسا ہوا تڑپ رہا تھا, کھڑک رہا تھا, دل بڑا رہا تھا, لیکن اس سے نجات اور رستگاری کا کوئی راستہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے جال کے یہ جو پنجے تھے اتنے سخت کر رکھے تھے, اس میں سے نکل ہی نہیں جا سکتے تھے. یہ جو چیز تھی کہ انہیں پہلے اقبال جیسا دیراور اور قائد اعظم جیسا مدبر دیانتدار ایک مل گیا, اور اس کے حالات ایسے پیدا ہو گئے, انگریز کو ضرورت پیش آئی کہ وہ چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے. یہ جو وہاں سے الگ ہونے کا جو امکان ہمیں ملا, یہ احسان تھا خداوندی ہمارے اوپر. کاہے کے لیے؟ تاکہ تم یہاں ہمارے قانون کے مطابق حکومت قائم کر سکو. کتنا حصہ ملا یہاں؟ ہم نے اس کے قانون کے مطابق حکومت قائم نہیں کی تو یہ صرف وہ, اگر اس کو باقی بھی آپ رکھیں گے تو صلاحیت ہوگی. منشا ہے خداوندی کے مطابق تو مملکت جب بنے گی, جب صلاحیت پیدا ہوگی آپ کے, جب تم خدا کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اس کی مدد کرو گے. اور بے ماں صبر ہے اس کے لیے, بڑی یہاں آ کے بڑی مشقت ہے, بڑی تکلیف ہے, بڑے تصادمات ہوں گے, ان کا مقابلہ استقامت سے کرنا پڑے گا جب یہ صورت حاصل ہوگی. اور کہا کہ یہ جو ہم نے اصول مقرر کر دیا تھا کہ وراثت ارض کا ابدی قانون یہ ہے کہ عبادیت صالحون کو ملتی ہے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین, ہر وہ قوم جو ہمارے قوانین کی اطاعت کرنا چاہتی ہے, اس کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے, اس کے لیے اس آئین جہاں داری کے اندر بلاغ ہے ایک لفظ. بلاغا کے معنی تو پہنچنا یا پہنچانا ہوتا ہے, بلاغ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ہم تو آج اس کو وہ ذرائع ابلاغ, یہی جو ریڈیو ٹیلی ویژن اور یہ ساری جتنی ابلیس اور اس کے جنود کی آوازیں ہیں ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا, پہنچانے کے معنی میں. قرآن کا بلاغ کیا ہے؟ قوم عابدین کہا, وہ قوم جو ہمارے قوانین کی اطاعت کرنا چاہتی ہے ان کے لیے منزل تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں اس اصول کے اندر. بلاغ کے معنی منزل تک پہنچنا. وہ قوم جو ہمارے قوانین کے تابع زندگی بسر کرنا چاہتی ہے اس کے لیے منزل تک پہنچنے کی نشانی اس آئین کے متعلق ہے کہ عبادیت صالحون کو ملا کرتی ہے یادو کو وراثت ارض, اس کے بغیر نہیں مل سکتی وراثت ارض, ملی ہوئی چھن جاتی ہے اگر وہ صلاحیت باقی نہ رہے تو. اور کہا کہ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے, اور سنیے جو روز ہم آیت پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ ہے وہ مقصد ہم نے تمہیں بھیجا اس لیے ہے کہ تم اقوام عالم کے لیے رحمت کا موجب بن جاؤ. یہ ہے وہ اصول جو پہلے دیا. ان رحمت کے معنی اب آپ کو پتا ہے, وہ طریق عمل جس سے انسان کی انسانی صلاحیتیں جو ہیں نشو و نما پا جائے, جیسے جنین ذہن مادر میں نشو و نما پاتا ہے. رحمت کے یہ معنی ہے اقوام عالم کی انسانیت کی صلاحیتوں کے نشو و نما اور والدگی اور گروبندی حاصل کرنے کے لیے, تاکہ انسانیت اپنی صلاحیتوں کو بیدار کر سکے کہ رسول ہم نے تمہیں اس قرآن کو دے کے بھیجا. اب صرف قرآن ہے اس کا ذریعہ, تمثیر حاصل کی جائے گی قوت قرآن کی حفاظت میں دے دی جائے گی, اور اس سے جو نظام قائم ہوگا اس دنیا میں اقوام عالم کی صلاحیت انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما اس کے ذریعے سے ہوگی. اور یہ ہے وہ چیز جس کو رحمت للعالمین کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو اس استعمال استدعا کو استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں اور بڑی شانتی ہے. رحمت للعالمین تو حضور کا لفظ مبارک ہم ہر جگہ استعمال کرتے ہیں, بجا کبھی استعمال پر غور نہیں کیے کہ رحمت بندی کس طرح سے, اس کے لیے یہ رحمت ہے. یہاں تو عالمین ہے, نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہر ایک کے لیے کسے باشد, لیکن نہیں. قرآن نے تو دوسری جگہ کہا ہے حضور کے متعلق, ورحمت للذین آمنوا منکم, ان کے لیے رحمت ہے جو اس صداقت پر ایمان لائے. 9/61 تو اب یہ ہوا کہ یہ عالمین یہاں کہا ہے رحمت اللہ, وہاں کہا کہ ان کے لیے جو ان میں سے ایمان لائے, تو بات ٹھیک ہے کہ یہ دین نہ قومی ہے نہ نسلی ہے نہ جغرافیائی ہے, تمام نوع انسانی کے لیے کھلا ہوا ہے. پوری نوع انسانی میں سے جو دین فراتموں کے اوپر رسالت محمدیہ کے اوپر ایمان لے آئے گا اس کے لیے رسالت محمدیہ رحمت بن جائے گی. آسمان سے تو بارش برستی ہے, اسے بھی ہم رحمت یا خداوندی کہتے ہیں, خدا کی رحمت ہوتی ہے بارش. لیکن وہ رحمت بنتی کس کسان کے لیے ہے؟ جس نے اپنی زمین کو تیار کر رکھا ہوتا ہے اس رحمت کے جمع کرنے کے لیے, اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے. بنجر زمینوں پہ بھی بارش برستی ہے, حتیٰ کہ استاد کے الفاظ میں کہ روڑی پہ بھی تمیز وردہ ہے گا تھوڑی بو زیادہ ہو جاتی ہے. آسمان کا بارش جو برستی ہے وہ اوپر سے یہ فیصلہ نہیں کر دیتی کہ مجھے اس زمین کے اندر جا کے برسنا ہے جہاں اس نے تیار کر رکھا ہے زمین کو, بیج بھی ڈال رکھا ہے, وہاں سے برومند ہوں گی کھیتیاں, وہ تو برتے گا وہاں سے. ہر قسم کی زمین کے اوپر وہ رحمت عزی جو ہے برتے گی سارے. اب دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس رحمت خداوندی سے صرف فائدہ کون اٹھاتا ہے اس کے قانون کے مطابق. یہ رحمت اس کسان کے لیے بنے گی جس کسان نے اپنی زمین کو اس قانون کے مطابق زراعت کے لیے تیار کر رکھا ہے. واہ رحمت للذین آمنوا منکم, ان میں سے ان کے لیے ہو. اگر پانچ دس منٹ اور دے دیں تو یہ ختم ہو جاتی ہے. یہ سورت تین چار آیتیں کل کے سور کچھ کرنے کے بعد آخری آیات میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن سمٹا کے رکھ دیتا ہے پوری سورت کے مضامین کو. کل انما یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد, اے رسول اعلان کر دے کہ میری طرف تو ایک ہی یہ رسول نازل ہوا ہے وہی کے ذریعے سے, اور وہ یہ ہے اقتدار اور اختیار اور قانون صرف ایک خدا کا ہے جو کرتا ہے. آخری تب کٹیا ہے جن کہنے وہ یہ ہے لب لبا ایک خدا واحد تک, اور اس کے بعد کہا کہ یہ اعلان کر دو اور اس کے بعد پوچھو ان سے فہل انتم مسلمون, کیا تم جھکتے ہو اس کے اقتدار کے سامنے یا نہیں, پوچھ لو ان کرتے ہو اپنی زمین کو تیار اس رحمت کے لیے کہ نہیں کرتے. فہم تبل لو, اور اگر اس کے بعد بھی وہ روبردانی کر لیں, گریز کی راہیں نکالیں, پیٹ موڑ کے چل لیں, کان نہ دھرے اس کے, بکول ان سے کہا دے آزم تو تم الاد سوائل میں نے جکساں طور پہ پوری انسانیت تک اس پیغام کو پہنچا دیا. آسمان سے برسنے والے بادل نے کوئی فرق نہیں کیا ہے زمین اور زمین میں, الاد سوائے ہر ایک تک یکساں طور پہ میں نے پہنچا دیا. اب یہ رہا کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ اگر اس کے خلاف ورزی کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے, وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, میں نہیں جانتا کہ تمہاری تباہی کے دن قریب آ گئے ہیں یا بھی اس میں کچھ وقت ہے, یہ خدا کے حساب کے مطابق ہوگا. میرا کام تو اس چیز کو پہنچا دینا تھا. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْمِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ, مجھ سے آگے تم کس کس قسم کی باتیں کرتے ہو, دلوں میں تمہارے کیا ہوتا ہے, یہ جو روش تم نے اختیار کی ہے میں اس تک بھی نہیں جانا چاہتا, یہ خدا جانتا ہے زبان سے تم کیا کہتے ہو اور دل میں کیا ارادے. پاکستان حاصل کیا گیا تھا اسلام کا نظام قائم کرنے کے لیے, اچھا میں جانتا ہوں جو تم کہتے ہو دلوں میں کیا ہے خدا جانتا ہے, اس سے نہیں چھپا سکتے. وہی نظری لاللہ ہوں فتنا تم لکھوں کا بتاؤ نے لاہین, اور اگر اس میں کچھ وقت لگ رہا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ خدا کا قانون چلا ہوا کارتون سے ہوا ہے, یہ بات نہیں ہے. اس میں مہلت کا وقفہ ہوتا ہے, اس مہلت کے وقفے کے اندر پھر تم ان تینوں سے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہو, خوب ہے جڑاؤ اور زور سے بھی ٹھیک. اور وہ جو پھر خبر آیا کرتی ہے کہ انہوں نے جی رات کو اتنی پی کہ صبح سارے ہی مر گیا, اچھا یہ مورت کا وقفہ اس لیے ہوتا ہے کہ اور پیے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ان کی طرف سے تو یہ بات آئی, اور ادھر سے کیا اعلی رسول نے بھی جواب اس کا دیا خدا کو, ربکم بالحق یہ میرے گھر دلا میں کچھ نہیں چاہتا, تو حق کے ساتھ اپنا فیصلہ کر دے. اللہ کوئی رعایت نہیں مانگ رہا, کیا بات ہے. اتنے حضرت صاحب رات جا کے تقدیریں موڑ لے آتے ہیں جی. جی ہم نے دیکھا تھا تقدیر کے اوپر غلام فقیر صاحب نے کہا تھا کہ تمہارے یہاں تو لڑکی پیدا ہوگی اور آپ نے بھی کہا تھا لڑکا پیدا ہوگا. کیا تھا ان کے علم میں نہیں تھا؟ کہنے کے میں علم میں تھا. تمہاری تقدیر کی تختی پہ تو یہی لکھا ہوا تھا لڑکی پیدا ہونی. تو پھر کیا بات؟ کہنے کے ہمارے منہ سے نکل گیا لڑکا. تو ہم نے جا کے پھر کہا کہ ساری گل رکھ لے یار جو ہے چنگا یاد جاؤ چالیسے والے حق کے ساتھ جو فیصلہ ہے مجھے منظور. جو بھی تیرا فیصلہ ہوگا ہمارے خلاف ہوگا, بگڑیں گے نہیں ہم کہ ہمارے خلاف. اس کے بعد بھی رب الرحمن المستعان ولا ماتتون, اس کے بعد بھی ہم تیری ہی طرف رجوع کریں گے کہ ہم سے کوئی غلطی رہ گئی ہے. اس کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. جو کچھ یہ ہمارے خلاف کہہ رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے, اس کا جواب دینے کے لیے ہم نے کوئی اگر تدبیری غلطی رہ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی ہم تیری ہی طرف رجوع کریں گے. تیرا فیصلہ نہیں بدلوائیں گے, فیصلہ تو تیرا حق کے ساتھ ہے. اور سورہ الانبیاء کا یہاں عزیزہ نمن آخری آیت آ گئی. آئندہ درس میں ہم سورہ الحج 22 آیت لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم.